میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پیش خدمت ہے. چھلک پڑا میری آنکھوں سے میرا خون جگر, چھلک پڑا میری آنکھوں سے میرا خون جگر, ہر ایک قلب پہ دیکھتا ہوں جس کا اثر, ہر ایک قلب پہ دیکھتا ہوں جس کا اثر, چھلک پڑا میری آنکھوں سے میرا خون جگر, چھلک پڑا میری آنکھوں سے میرا خون جگر, ہر ایک قلب پہ دیکھتا ہوں جس کا اثر, ہر ایک قلب پہ دیکھتا ہوں جس کا اثر, ہر ایک قلب پہ دیکھتا ہوں جس کا اثر. تحفہ رمضان سے پڑھ کر کچھ سنا رہا ہوں. فرمایا کہ بعض لوگوں کو تراویح میں بہت نیند آتی ہے, سو اس کا علاج کرنا چاہیے, اور اس کا آسان علاج تو ایک تو یہ ہے کہ کالی مرچ کھا لو, اس سے نیند جاتی رہے گی. کالی مرچ نفع مند بھی ہے, مقوی دماغ بھی ہے, البتہ لال مرچ نقصان دہ ہے. باقی نیند کا اصل علاج یہ ہے کہ پانی کم پیو. مشائخ میں 70 اہل مجاہدہ کا قول یہ ہے کہ نیند کا مادہ پانی سے ہے. اس کو امام غزالی نے بھی لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ. پھر بھی اگر زیادہ نیند آئے تو کالی مرچ نماز سے پہلے یا دوران نماز سلام پھرنے کے بعد چبا لو, پھر کلی وغیرہ کر کے مصاف کر لے. آخر خدا تعالیٰ سے کچھ لینا بھی تو ہے یا نہیں. حق تعالیٰ سبحانہ ارشاد فرماتے ہیں, ایتنا کل منہم ان یدخل جنت نعیم, یعنی کیا ہر شخص اس کی تمنا رکھتا ہے کہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے؟ ایسا ہرگز نہیں, یعنی کچھ کیے بغیر کچھ نہ ملے گا, کچھ کیے بغیر کچھ نہ ملے گا. پہلے اعمال کے ذریعے جنت کے قابل تو بنو, اعمال و مجاہدہ کے بغیر جنت لینے کا کیا منہ ہے. بس رمضان میں ہمت کر کے ایک قرآن تو سن لو. رمضان میں خصوصاً تراویح میں قرآن کی طرف توجہ کرنے کی حقیقت بھی بتلاتا ہوں. دیکھو, اگر کسی حافظ کو کوئی رکوع کچا یاد ہو تو اسے کیسے پڑھے گا؟ خوب دھیان سے پڑھے گا. یہی حاصل ہے قرآن کی طرف توجہ کرنے کا. بس جس طرح ایک رکوع پڑھتے ہو 20 رکعت اسی طرح پڑھ لیا جائے. نماز میں حضور قلب کے یہی معنی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز میں اور قرآن میں حضور قلب کی یہی حقیقت لکھی ہے. اب بتاؤ کہ حضور قلب سے نماز پڑھنا کیا مشکل ہے؟ بس اتنا ہی تو کرنا پڑے گا کہ جو خیال نیت کے وقت دل میں تھا اسے پوری نماز میں رکھ لو. اور حضور قلب سے قرآن پڑھنا کیا مشکل ہے؟ بس اتنا ہی تو ہے کہ جو کیفیت تمہارے کچے رکوع کے پڑھنے کے وقت ہوتی ہے اسے 200 رکوعوں میں رکھو. اب پھر اگر کسی سے حضور قلب نہ ہو تو یہ اس کی کوتاہی ہے. فرمایا کہ تراویح میں قرت نہ تو اس قدر جلدی کرنی چاہیے جیسے کہ اس زمانے کے حفاظ کا طرز ہے کہ الفاظ بھی ٹھیک ٹھیک ادا نہیں ہوتے, اور نہ اس قدر آہستہ ہونی چاہیے جیسے فرضوں میں قرت ہوتی ہے. بلکہ فرضوں کی بنسبت ذرا کچھ رواں قرت کرنی چاہیے اور حرف اچھی طرح سمجھ میں آنا چاہیے. اظہار و اخفاء کی بھی رعایت ہونی چاہیے. یہ دراصل جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے یہاں کا جو طریقہ تھا تراویح کا. وہ یہاں ایک بزرگ تھے محمد یوسف بن نوری بجنوری رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے ہوں گے اب تو. انہوں نے اپنا یہ لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کے تراویح کے طریقے کہ کس طرح آپ کے یہاں تراویح پڑھی جاتی تھی. تو اس میں سے کچھ میں نوٹ کر لیتا ہوں خاص خاص باتیں تاکہ اختصار بھی ہو اور ضروری باتیں معلوم ہو جائیں. تراویح میں شروع شروع میں سوا پارا پڑھا پھر کم کر دیا تھا. 27ویں شب کو ختم ہوا. ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو ترویحہ کہتے ہیں. تھوڑی دیر کو بیٹھ جائے اس کو ترویحہ کہتے ہیں. اور اس میں درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے. کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول لکھا ہے کہ 25 بار درود شریف پڑھا کرتے تھے. اور خفیف سا جہر ہوتا تھا. ہو سکتا ہے کہ جہر تعلیم کے لیے بھی ہو اور نہیں تو ہلکی آواز سے ویسے بھی پڑھ سکتے. 20 رکعت تراویح ہو جانے کے بعد تو ترویحہ کر کے 20 رکعت کے بعد بھی ترویحہ کرنا چاہیے. آپ ترویحہ کیا کرتے تھے اور پھر دعا مانگنے کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے. جس روز ختم ہوا یا اپنا مشاہدہ لکھ رہے ہیں کہ جس روز ختم ہوا دوسرے دنوں کی بنسبت نہ تو روشنی میں اضافہ تھا نہ مٹھائی منگائی گئی. جیسے اور روز پڑھ کر چلے جاتے تھے اس دن بھی چلے گئے. ایک دستور یہ کہ جس روز ختم ہوتا ہے تو حافظ کے سامنے پنساری کی دکان لا کر رکھ دیتے ہیں. یعنی اجوائن وغیرہ سامان اور پوڑیاں پانی دم کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں. حافظ صاحب اس میں چھو چھو کر دیتے ہیں. یہاں یہ سب کچھ نہیں تھا. بس مسنون طریقے کے مطابق عمل تھا. سادگی تھی. شریعت مطہرہ نے سب کاموں میں آسانی رکھی ہے. ہم لوگ خود ہی دقتیں بڑھا لیتے ہیں. اگر اس طریقے سے تراویح کریں تو کتنی آسانی ہو. ختم ہونے کے بعد 3 روز اور تراویح پڑھیں. پہلے دن سورہ زہا سے آخر تک تراویح میں قرآن پڑھا. دوسرے دن علم ترکیف سے آخر تک پھر اسی کو لوٹا کر آخر تک پڑھ لیا. تیسرے دن عمہ یتساءلون کا تقریباً نصف پارہ پڑھا. یہ قرآن پاک کی اجرت سے متعلق ہے. تراویح میں قرآن پاک سننے یا سنانے کی اجرت لینا ناجائز ہے. اس سے متعلق کچھ باتیں ہیں. بعض حفاظ کی عادت ہے کہ اجرت لے کر قرآن مجید سناتے ہیں. طاعت پر اجرت لینا حرام ہے. اسی طرح دینا بھی حرام ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے پہلے سے مقرر نہیں کیا اس لیے یہ معاوضہ نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ گو پہلے سے نہیں ٹھہرایا لیکن نیت تو دونوں کی یہی ہے. اور نیت بھی محض خیال کے درجے میں نہیں بلکہ عزم یعنی پختہ ارادے کے درجے میں ہوتی ہے. اگر کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں کچھ وصول نہ ہوگا تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے. اور فقہ کا قاعدہ ہے کہ معروف مثل مشروط کے ہے کہ جب اس کا رواج ہو گیا اور دونوں کی نیت یہی ہے تو بلا شک وہ معاوضہ ہے. کسی نے سوال لکھا ہے کہ جب امامت پر اجرت جائز ہے تو تراویح میں ایک قرآن سنانا بھی بعض علماء کے قول کے مطابق سنت موقعہ ہے. اس پر اجرت کیوں جائز نہیں؟ فقہا نے فرمایا جواب میں کہ فقہا نے ایک ختم کو سنت کہا ہے جس سے ظاہراً سنت موقعہ مراد ہے. وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں پورا قرآن سننا لوگوں کو ثقیل ہو بھاری ہو وہاں علم ترکیف وغیرہ سے پڑھ دے. کل بھی ایک صاحب مجھے ملے معلوم نہیں میرا بیان سنتے ہیں. کسی نے ان کو بتایا راستے میں روک لیا مجھے. کہنے لگے کل آپ نے کچھ ملفوظ فرمایا. میں نے کہا کیا فرمایا؟ میں ڈر گیا. میں نے کہا بھائی کوئی ایسی بات کوئی خلاف شریعت مجھ سے نہیں کہے گی کیا ہوا. تو وہ ایسے ہیں بھی نہیں وہ تو کہیں اور جڑے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا معلوم نہیں کہ میرے خلاف کیا بات گشت کر رہی ہے. کہنے لگے آپ نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اگر حکیم الامت نے فرمایا کہ اس کا خوف ہو کہ پیچھے تراویح پڑھنے والے جو ہیں مقتدی وہ پورا قرآن پاک سننے میں جو ہے ان کو بوجھ اور ثقل ہو اور خدا نخواستہ بیزاری ہو اور اس سے اکتاہٹ ہو. ایسی صورت کے اندر حافظ کو چاہیے کہ سورت تراویح پڑھ لے, کیونکہ یہ سورت بڑی خطرناک ہوتی ہے, یہ بہت ہی ایمان کے لیے خطرے والی بات ہے کہ قرآن پاک سنایا جا رہا ہو اور اس سے اکتاہٹ اور بیزاری کا اظہار ہو. اس سے بہتر ہے کہ سورت تراویح. میں نے کہا بھائی یہ تو میں نے بتایا تھا اور میں نے پڑھا ہے, حکیم الامت کا محفوظ یہ. کہنے لے بھائی میں بھی اس میں پھنسا ہوا ہوں. تب میری جان میں آیا نہیں. کہنے لے میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں حافظ صاحب جو ہے وہ آخر میں اتنی لمبی لمبی تراویح پڑھاتے ہیں کہ ٹانگیں ڈوب جاتی ہیں میری, حالانکہ اتنی عمر کی بھی نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ میری تسلی ہو گئی کہ وہ صحیح نہیں کر رہے. مجھے ان کو بھی یہی ہو رہا تھا, دل میں گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ یہ قرآن پاک سن رہا ہوں اور مجھے اس سے یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے. وہ بہت پریشان تھے بیچارے, تو ان کو سن کے تسلی ہو گئی. تو میں نے پہلے بھی اس میں سے پڑھ کے سنایا تھا کہ ایسا نہ کرنا چاہیے, بلکہ مناسب مقدار ہونی چاہیے, مناسب رفتار ہونی چاہیے, تاکہ ہر الفاظ سمجھ میں آئے, مخارج سمجھ میں آئے, ادائیگی پوری ہو, اور اتنی کم رفتار بھی نہ ہو کہ پیچھے نماز پڑھنے والے اکتا جائیں یا بہت زیادہ تھک جائیں. پس جب تقلیل جماعت کے محظور سے بچنے کے لیے, یعنی اس اندیشے سے کہ پورا قرآن سنانے میں شاید جماعت کم ہو جائے, ایسی صورت میں سنت کے ترک کی اجازت دے دی, تو اس استیجار یعنی اجرت والی طاعت پر یعنی عبادت پر اجرت لینے کی خرابی اس سے بڑھ کر ہے. اس سے بچنے کے لیے کیوں نہ کہا جائے گا کہ علم ترک کیف سے پڑھ لے. ایک مسئلہ اور فرمایا حضرت نے کہ سامع کو بھی جو اس امام کے پیچھے سنتا ہے اس کو بھی روپیہ لینا بطور اجرت کے جائز نہیں ہے. فرمایا کہ سماعت قرآن سے غرض یہ ہے کہ جہاں بھولے گا بتائے گا. بس یہ تعلیم ہوئی اور تعلیم پر اجرت لینے کے جواز پر فتویٰ ہے, لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ ایک قیاس صحیح نہیں, اس لیے کہ بحالت صلات تعلیم سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور سامع کے بتانے سے نماز فاسد نہیں ہوتی, اور نیز بھولے ہوئے کو بتانا نماز کی اصلاح ہے, اور اصلاح نماز عبادت ہے. اس لیے نہ قاری کو یعنی امام صاحب کو اجرت لینا جائز ہے, نہ سامع کو اجرت لینا جائز ہے. مختصر یہ کہ دونوں کو لینا جائز نہیں. یہ علمی بات ہے, وہ سمجھ میں آنا مشکل ہے عام لوگوں کے لیے, لیکن مختصر یہ ہے کہ دونوں کے لیے جائز نہیں ہے. بغیر پیسے والا حافظ نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بلا اجرت پڑھنے والا ہم کو ملتا ہی نہیں, اجرت دے کر سننا جائز نہیں, تو پھر قرآن کیسے سنیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پورا قرآن سننا فرض نہیں, ایک مستحب امر کے لیے حرام کا ارتکاب جائز نہیں. علم طرح کیسے تراویح پڑھ لو, ایسی حالت میں قرآن مجید کا ختم کرنا ضروری نہیں. جو حافظ اجرت لے کر تراویح سنائے اس کے پیچھے تراویح نہ پڑھنا چاہیے, اس سے بہتر یہ ہے کہ علم طرح کیف سے تراویح پڑھ لی جائے. ایک حافظ قاری کی عبرت آمیز حکایت. لکھنؤ میں ایک بزرگ کہیں سفر میں تھے, چوروں نے ان کو لوٹ لیا, سارا سامان چلا گیا, صرف ایک لنگی ان کے بدن پر رہ گئی. کسی مسجد میں آئے اور وہ قرآن شریف بہت اچھا اور عجیب انداز سے پڑھتے تھے. ایک رئیس کو خبر ہوئی کہ ایک صاحب آئے ہیں اور قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں اور اس حالت میں ہیں کہ ان کو رحم آیا, کپڑے جوڑے اور نقد روپیہ اور کھانا ساتھ لائے اور ان سب کو ایک طرف رکھ دیا, لیکن تھے بے عقل, تمیز نہ تھی, بزرگوں کے صحبت یافتہ نہ تھے. آ کر بیٹھے اور کہا کہ حضرت میری درخواست ہے کہ مجھے قرآن سنائیے. انہوں نے قرآن شریف سنایا. انہوں نے قرآن شریف سن کر وہ سامان پیش کیا. انہوں نے فرمایا کہ بے شک مجھ کو ضرورت ہے اور میں ایسے حال میں ضرور لے لیتا, لیکن اس وقت تو مجھ کو یہ آیت ولا تشترو بھی آیاتی ثمنا قلیلا, یعنی اور نہ خریدو میری آیات کے بدلے میں تھوڑا سا عوض, اس کی اجازت نہیں دیتی. اگر آپ پہلے دیتے تو میں لے لیتا, اب تو ہرگز نہ لوں گا. سبحان اللہ, کیسے مخلص تھے. حافظوں کی خدمت ضرور کرو لیکن جائز طریقے سے. فرمایا کہ اگر کوئی شخص خالی اس ذہن ہو, یعنی اس کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ میں تراویح سنا کر پیسے لوں گا, اور اس جگہ دینے کا رواج بھی نہ ہو, تو جو کچھ ہدیہ قبول کیا جائے اس میں کچھ حرج نہیں, بلکہ ان کو یعنی حافظ قرآن اور تراویح سنانے والوں کو ان کی ضرورت کے موافق بطور ہدیے کے کچھ دے دیا کرو، اور چونکہ اس طرح سے دینے کی عموماً عادت نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کی نیتوں میں فساد پیدا ہو گیا۔ اگر بغیر سوال کے اور بغیر حیلے کے ان کو دے دیا جا کرے تو یہ نوبت کاہے کو آئے۔ اگر لوگ یہ بات طے کر لیں اور اس کی عادت ڈال لیں کہ 11 مہینے میں اپنے کپڑوں کے ساتھ ایک جوڑا ان کو بھی بنا دیں، اور جہاں آپ کھاتے ہیں کبھی کبھی ان کی بھی دعوت کر دیا کریں، اور اپنے خرچ کے روپوں کے ساتھ ان کے لیے بھی کچھ روپے نکال دیا کریں، غرض رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی ان کی برابر خبر گیری کرتے رہا کریں۔ پھر رمضان شریف میں ان سے درخواست کی جائے کہ قرآن شریف سنا دیجئے تو کیا نہیں سنائیں گے؟ ضرور ہے بخوشی سنائیں گے۔ اس میں استجار علی عبادت یعنی عبادت پر اجرت لینے کی کوئی قباحت نہیں لازم آئے گی۔ الغرض اجرت دے کر حافظ سے قرآن شریف پڑھوانا جائز نہیں۔ ایک قصہ حضرت نے سنایا تھا، وہ یاد آ گیا۔ وہ ایک مدرسے میں ایک تھانے دار تھا، اس کی ماں مر گئی تھی، اس کے انتقال پہ اس نے بریانی پکوائی ثواب کے لیے اور مدرسے میں لا کر دے دی حکیم الامت کے ہیں۔ تو طالب علم کھانے لگے اس کو اور آپس میں گزر گزر کرنے لگے، تو وہ تھانے دار نے کان لگایا کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ دعا کر کے خدا کرے پھر کسی کی ماں مرے تو بریانی کھانے کو ملے۔ تو تھانے دار کو سن کے بہت رنج ہوا اور پہنچ گیا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، کہا کہ دیکھیے ہم نے تو کھانا کھلایا اور طالب علم کیا بات کر رہے ہیں، مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ حکیم الامت نے ایسا حکیمانہ جواب فرمایا کہ اس میں قصور آپ ہی لوگوں کا ہے، اگر آپ لوگ ان کو اپنی خوشی میں بھی یاد رکھا کریں، اس طرح بریانی کھلائیں تو پھر یہ آپ کی خوشی کی دعائیں کیا کریں گے، مرنے کی دعائیں نہیں کیا کریں گے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتویں روایت، ابن عساکر نے حلیمہ بن عرفتہ سے روایت کیا ہے کہ میں مکہ معظمہ پہنچا اور وہ لوگ سخت قحط میں تھے۔ قریش نے کہا اے ابو طالب چلو پانی کی دعا مانگو۔ ابو طالب چلے اور ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا اس قدر حسین جیسے بدلی میں سے سورج نکلا ہو۔ سبحان اللہ، یہ لڑکے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اس وقت ابو طالب کی پرورش میں تھے۔ ابو طالب نے ان صاحبزادے کی پشت خانہ کعبہ سے لگائی اور صاحبزادے نے انگلی سے اشارہ کیا اور آسمان میں کہیں بدلی کا نشان نہ تھا، سب طرف سے بادل آنا شروع ہوا اور خوب پانی برسا۔ اور یہ واقعہ آپ کی صغر سنی میں ہوا، یعنی جب آپ بہت کم عمر تھے۔ آٹھویں روایت، ایک مرتبہ آپ ابو طالب کے ساتھ 12 برس کی عمر میں سفر تجارت شام کو گئے۔ راہ میں بحیرہ راہب نصارہ کے پاس اتفاق قیام ہوا۔ راہب نے آپ کو علامات نبوت سے پہچانا اور قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ پیغمبر سردار سب عالموں کے ہیں اور اہل کتاب اور یہود اور نصارہ ان کے دشمن ہیں، ان کو ملک شام میں نہ لے جاؤ، مبادہ ان کے ہاتھ سے ان کو غزند پہنچے۔ سو ابو طالب نے مال تجارت وہیں بیچا اور بہت نفع پایا اور وہیں سے مکہ کو پھر آئے۔ سیرت ابن حشام میں یہ قصہ بہت مفصل و مبسوط ہے۔ نئی روایت، آپ جب ابو طالب کی کفالت و تربیت میں تھے، جب ان کے عیال کے ہمراہ کھانا کھاتے سب شکم سیر ہو جاتے، اور جب نہ کھاتے تو وہ بھوکے رہتے۔ یہ اشعار ہیں، ویاہنبنتی سعد فہی قد سعادت سعادتا قدرها بین الورى خطر۔ اور کیا خوش قسمتی ہے حضرت سعدیہ رضی اللہ عنہا کی، ان کو ایسی سعادت حاصل ہوئی جس کی قدر مخلوق میں عظیم ہے۔ اذ ارضعت خیر خلق اللہ کلہم ھذا هو الفوز لا ملک ولا وزر، کیونکہ انہوں نے بہترین تمام خلائق کو دودھ پلایا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی کامیابی ہے، اس کی برابر نہ شاہی ہے نہ وزارت۔ رأت له معجزات فی الرضاع بدت وشاہدت برکات لیس تنحصر، انہوں نے آپ کے بہت سے معجزات دیکھے جو رضا کی حالت میں ظاہر ہوئے اور ایسی برکات کا مشاہدہ کیا جن کا شمار نہیں ہو سکتا. وحدثت قومه اهل الكتاب بما يكون من شانه مذ شخصه نظر. اور اہل کتاب نے اپنی قوم سے آپ کے حالات بیان کیے جس سے کہ آپ کو دیکھا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به العصر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله ہم پر اپنا خاص فضل فرما دے. اے اللہ تمام مسلمانوں پہ اپنا خاص فضل فرما دے. اے اللہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اے اللہ اپنے کرم سے سب کی مشکلات کو دور فرما. اے اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ آسانیاں فرما. اے اللہ عافیت دارین عطا فرما. ہر مسلمان کو خصوصاً اور سارے عالم کو اس مہلک بیماری سے عافیت نصیب فرما. اور اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہم کو اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرما. گناہوں کو ہمارے اپنے کرم سے معاف فرما. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا الله يا الله جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ 100% سنت اور شریعت کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. زندگی کے ہر لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہر لمحہ آپ پر فدا ہو کر ہی قیمتی ہو سکتا ہے. اے اللہ آپ پر فدا ہو جائے ہمارا ہر لمحہ. اور اے اللہ ہم ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. ناراض کرنا تو دور کی بات. اے اللہ ہم ایک لمحہ بھی آپ سے غافل نہ ہوں. اے اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ ہر مسلمان بھائی بہن کی مدد فرما. تمام مقاصد حسنہ میں ان کو بامراد فرما. اے اللہ اس مبارک مہینے کی کسی بھی برکت سے کسی بھی رحمت سے کسی بھی کرم سے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ بھرپور عطا فرما دے. اس مہینے کی برکات سے مالا مال فرما دے. اے اللہ اس مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے. اس کے دن کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے. روزوں کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے. تراویح کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے. قرآن پاک کے سننے سنانے کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اس کی راتوں کی توفیق قدر کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اس کی سحریوں کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ جو بھی ہم نے ایک اعمال کریں آپ کی مدد سے آپ کی توفیق سے اے اللہ اپنے فضل سے اس کو انتہائی درجے میں قبول فرما لے. اگرچہ ناقص ہیں عبادات ہماری اے اللہ عبادت کہنے کے لائق بھی نہیں لیکن اے اللہ آپ اپنا کرم فرما دیجیے گا. اے اللہ ہمیں مایوس نہ کیجیے گا. اے اللہ محروم نہ فرمائیے گا. اے اللہ ہماری ان ٹوٹی بوٹی عبادات کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنی ستاری کا معاملہ فرماتے ہوئے اس کی لیپا پوتی کر کے اللہ اس کو اچھا بنا کر قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرما دے. اے اللہ شرف قبول عطا فرما دے. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بھائی یہ جو ہے وہ فرمائش بھی ہے روزانہ لائیے وہ دیجیے. ایک منٹ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے بیانات میں سے میں مختصر مختصر سے اقتباسات جو ہے اس کو الگ محفوظ کر کے اور واٹس ایپ پہ میں بھیج دیتا ہوں جو بھی رابطے ہیں میرے پاس اور جن لوگوں نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. تو بعض لوگوں کے پاس نیٹ نہیں ہے واٹس ایپ نہیں ہے تو ان کے لیے میں نے مجھے اللہ تعالیٰ نے کل دل میں ڈالا کہ وہ بھی کیوں محروم رہے, تو لہٰذا یہ جو میں روزانہ کلپ بناتا ہوں, کلپ کہتے ہیں عام طور پہ اس کو, تو وہ اس کو میں سنا رہا ہوں. اور یہ کلپ جو ہے تین منٹ, چار منٹ, پانچ منٹ کے, اس سے زیادہ نہیں ہوتے, تو وہ میں سنوا رہا ہوں تاکہ سب کو اس سے فائدہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے. یہ کل جو بھیجا تھا فی الحال وہ سنا رہا ہوں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اور بھی جو پچھلے بنا چکا ہوں وہ بھی انشاءاللہ روزانہ ایک ایک کر کے سناؤں گا.
اپنے گریبان میں منہ ڈال لیں اور وہ مردمی اپنے گریبان میں منہ ڈال لیں جو بیویوں کو
ستاتا ہوں,
اپنے گریبان میں منہ ڈال لیں اور وہ مردمی اپنے گریبان میں منہ ڈال لیں جو بیویوں کو ستاتا ہوں, ذرا ذرا سی بات میں اس کی آہ لیتے ہیں. وہ بیچاری دو دو نمازیں بھی ہے, تلاوت بھی کرتی ہے, ستائے جا رہے ہیں, اس کی آہ لگ جائے اگر اس کی آنسو نکل آئے تو جیسے باپ اپنی بیٹی کی مظلومیت سے کس قدر غمگین ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ ناراضگی ہوتی ہے جو لوگ اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں. اسی طرح سے جب بیوی کسی شوہر کو ستائے, زبان کی تیز ایک خاتون تھی جو بہت زیادہ ستایا کرتی تھی, ہر وقت تب تک ہر قسم کی لڑائی شروع, تو اس اور پھر شوہر بھی بڑا تیز تھا, اس نے بھی جہاں اس نے زبان تیزی دکھائی اس نے بھی ایک کھوپڑی پر دو لگا دی, کھوپڑی پر دو لگا کے کہا آپ یہ سوہر پاپڑی کھاؤ, تو پھر اس نے سوچا یہ تو شوہر میری پٹائی کرتا, اپنی غلطی نظر نہیں آتی کہ میں زبان کی تیز ہوں, فوراً بزرگ کے ہاتھ پہنچ گئی, کسان میرے شوہر کی پٹائی کرتا ہے کوئی پانی دم کر کے دے دو, گھر جلدی لاؤ بوتل میں پانی دم کر کے آئی, آپ نے بزرگ کس طرح کو دم کر دیا اور فرمایا کہ جب تمہارا شوہر مارنے کے لیے آگے بڑھے تو تم یہ پانی منہ میں لے کر رکھ لینا, منہ ہلک کے نیچے نہ اتار رہا, یہ دم کیا ہوا پانی جو ہے یہ منہ میں جب تک رہتا ہے تبھی تک اثر کرتا, اگر حلق سن کر گیا اس کا اثر ختم ہو جائے, لہٰذا تم اس کو منہ میں رکھ لینا. اب یہ چلیے بوتل میں دم کیا ہوا پانی رکھا ہے, اس نے بدتمیزی کی زبان سے شوہر نے ڈنڈا اٹھایا, اس نے جلدی سے پانی منہ میں لے کر چپ چاپ رکھی ہوئی ہے, اب شوہر دیکھ رہا بھی, یہ تو روزانہ گستاخی کرتی تھی, اب تو یہ منہ منہ کھلائے دال دونوں طرف کھلے ہوئے منہ میں کچھ لیے ہوئے بیٹھی ہے, اس کو بھی رحم آ گیا, جب یہ بدتمیزی نہیں کرتی تو کیوں ماروں اس کو, یہ سمجھیے کہ دم کیا ہوا پانی نے وہ کرانے دکھا دیا. اب جب اس کو غصہ آئے جو منہ میں پانی لے کے بیٹھی, زبان رک گئی اس کی, لہٰذا وہ یہ مار پٹائی بھی اس سے بھی نجات مل گئی, بزرگ کو گلگلا لے گئی پکا کر, کہا بہت آپ کی دعا میں اثر ہے, بزرگ ہنسے کہیں بیوقوف کو پتا نہیں کہ میں نے اس کی زبان کی بدتمیزی کا علاج کیا. تو بیویوں کو بھی چاہیے اپنے شوہروں کو جتنا زیادہ سے زیادہ آرام پہنچائے, زیادہ سے زیادہ تو سمجھ لو یہ بھی جنت کا انتظام ہے. بعض صحابیات نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ مردوں کو جمع ہے ہمیں جمع نہیں ملتا, مردوں کو جہاد ہے ہمیں جہاد کا موقع نہیں ملتا, عید بقرعید مردوں کو ہے ہمیں نصیب نہیں, تو ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم شوہروں کی خدمت کرو, یہی تمہارا جہاد ہے, یہی تمہارا جمع عید بقرعید ہے, جب وہ شوہروں کی خدمت سے تمہارا سب جتنی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو گھر میں جھاڑو لگانا, ناشتہ چائے پانی پکانا, یہ عبادت سمجھ کے کرو, اور جو عورتیں اپنے شوہر کو اپنی بدتمیزی سے یا چائے کا وقت پر چائے نہ پلانا, وقت پر ان کی خدمت نہ کرنا, اس سے دل دکھا دیتے ہیں اور سوال آتا ہے بیچارہ غمگین لیتا ہوا ہے. اور یہ تعجب کر, یعنی یہ بازی عورتوں کو میں نے دیکھا کہ شوہر نے اس کو ڈانٹا اور اس نے کہا تھا میں ابھی تصویر ہی لیتا ہوں, ابھی اللہ سے کوئی فریاد کرتا ہوں, تو عورت نے بھی تصویر کھٹانے سے کر دیا, تو آپ دیکھیں کس کی دعا دیتی ہے. لیکن یاد رکھو حدیث میں ہے کہ اگر کسی کا شوہر ناراض ہو گیا تو عورت چاہے رادھا تحجد کرے اللہ کی لعنت برستی ہو, جس کا شوہر ناراض ہو جائے رادھا اس خاتون پر چاہے تلاوت کرے جو کوئی بھی کرے اللہ کی اس پر لعنت برستی, پورے اس پر لعنت کرتی کہ ظالم جی کچھ دن کے بعد تو یہ میرے پاس آنے والا ہے, تو کیوں اس کو چند دن کے لیے تیرے پاس امانت ہے بتا رہی. اس لیے اس معاملے میں مظلوم کی دعا سے بچنے کے لیے کیونکہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مشکات کی حدیث ہے راوی عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مظلوم کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، بچنا چاہیے، ظلم نہ کرو۔ ایک رنڈی بخاری شریف کی حدیث ہے، بدکار اور ایک کتے کا بچہ مر رہا تھا پیاس سے، اس نے دیکھا تو پیاس سے مر رہا، سامنے جنگل کا کنواں تھا، اس نے رسی دوڑ نہیں کی، اس نے اپنے موزوں کو نکالا، سنگا خوب پہا، اپنے موزے کو پیر سے نکالا، تم اور سپت ہو کے سیما رہا، پھر اپنے دوپٹے سے باندھا، لٹک کر کے کنویں میں ڈالا، پانی ذرا سا ٹکرایا، وہ کتے کا بچہ جی گیا، زندہ ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لہٰذا اس بدکار عورت کی بخشش ایک کتے کو خوش کر کے اور اللہ دے گا۔ دیکھو مخلوق کی خدمت، مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق دے دیے، اور آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے کیا ہمارا حال، کتے کو پانی پلانے سے تو جنتی بن گئی، اور ہم اپنے شوہروں کو ستا رہے، مسلمان بھائی بھائی سے لگ رہا، کیا حال ہے ہمارا۔
بس اس میں دونوں کے لیے نصیحت ہے، شوہروں کے لیے بھی کہ وہ کمزور مخلوق کو نہ ستائیں، اور عورتوں کے لیے بھی نصیحت ہو گئی کہ وہ اپنے شوہروں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔